هدري
يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
جو کچھ دنوں سے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حسین امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات. ہدایت اور نجات یہ دو موضوع ہیں، اور اس کے اوپر تقریباً ہر دفعہ جب آپ سے بات کی تو دونوں موضوع کے مطابق کچھ نہ کچھ بات کو آگے بڑھایا. سب دراصل اب تقریروں کا وقت گزر چکا ہے، یا اپنے کتابت کے جوہر دکھانے کا وقت گزر چکا ہے، یا اپنے علم کو ظاہر کرنے کا وقت گزر چکا ہے. جو اب وقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری روحیں سو چکی ہیں ان کو جگایا جائے. یہ وقت ہے اس وقت. جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ میں چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جھڑکتے ہیں، یا معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ظاہر باتیں سخت ہوتی ہیں، لیکن سخت وہ اس کو لگتی ہیں جس کا دل سخت. جس کا دل نرم ہو تو اس کو وہ بات سخت نہیں لگتا. البتہ جیسے عرض کیا کہ ہماری روحیں سوئیں گئی ہیں، ان کو ہمیں جگانا ہے. تو ہم جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو حقیقت میں جو پہلا شخص جس کے کہ کانوں تک میری آواز پہنچتی ہے وہ میں خود ہوں. تو یہ میں خود بھی اپنے آپ سے بات کر رہا تھا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم اپنے آپ سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اور کوئی شخص ہمیں ہسپتال میں نہیں بھیجتا کہ یا اپنے آپ سے باتیں نہیں کرنا. اور ہوتا یہ کہ 124,000 پیغمبر جو آئے، انہوں نے آ کے انسانیت کو جگایا. تو ہم ایکچولی اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں آپ نے الارم کلاک لگائی ہوئی ہے، یہ دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ سوئے رہتے ہیں، نیبر اٹھ جاتے ہیں، الارم کلاک بجتی رہتی ہے، آپ سوئے رہتے ہیں لیکن نیبر اٹھ جاتے ہیں. ہم نے بھی یہ الارم کلاک ہے، اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ خود سوئے رہیں لیکن امید ہے کہ نیبر جاگ جائیں گے. صلوات پڑھ دیں
محمد.
ہدایت کے حوالے سے آپ سے عرض کیا کہ ہدایت کا جو متقابل یا اس کے بالکل آپ اگر ہدایت ایکولز ٹو اسلام، اگر آپ ایکویشن کے طور پہ دیکھنا چاہیں، اور اسلام بھی وہ اسلام جو کہ اسلام نبی محمد جی، وہی اسلام جو 124,000 پیغمبر لے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی. اگر کوئی اور اسلام کی شکل اس وقت ہے، اس کو آپ ہدایت نہیں کہہ سکتے. کل بھی آپ سے عرض کیا بہت ساری شکلیں ہیں اس میں. دیکھیں، کوئی وہ نہیں ہے بات کہ بھئی ہم کسی کو نیچا کر رہے ہیں، کسی کو اوپر کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سچائی کی طرف جانا ہے، حق کو پہچاننا ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. شخص آیا امام کے پاس، پہلے امام کے پاس امام علی علیہ السلام،
اللہم صلی
کہ امام میں کنفیوز ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں لگتی. ایک طرف جو ہے رسول کی بھی ہیں، اور طلحہ اور زبیر بھی ہیں، جنرل ہیں، بڑے بڑے اسلام کے کافی لڑ چکے. دوسری طرف آپ ہیں، آپ رسول کے داماد ہیں. تو مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ میں کس سائڈ پہ جاؤں، آیا میں ان کے ساتھ چلا جاؤں یا میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں. तो इमाम ने मुझसे कहा कि देखो तुम शख्सियतों की तरफ ना जाओ, आप ये देखो कि हक किसके पास है, पहले आप हक को पहचानो। जब आपको हक समझ में आ जाएगी ना, तब आप उन शख्सियतों को उसके पैमाने में, उसके सांचे में टोको, यानी उसको देखो। अगर तो वो शख्सियतें जो हैं वो उस हक के सांचे में उतरती हैं तो आप उनके साथ हो जाओ, अगर नहीं उतरती तो आप उनके साथ ना हो। तो उस शख्स ने जब हक की तरफ, क्योंकि इमाम बहुत आसानी से कह सकते थे जिसके पास रसूल की सनद हो, जिन्होंने कह दिया हो कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है, तो उनको तो बहुत आसानी से वो कह सकते थे उस शख्स को कि तुम मेरे साथ आ जाओ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा पहले तुम खुद हक को पहचानो, उसके बाद तुम शख्सियतों को उसी सांचे के अंदर तोलो, और अगर वो उसके अंदर फिट आती हैं तो ठीक है, अगर नहीं आती तो उन्हें छोड़ दो। हमारा भी यही है, हम अगर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह के बारे में बात करते हैं, इमाम खमनाई के बारे में बात करते हैं, या मराजों के बारे में बात करते हैं, या मसलन हमारे उरफा मसलन आयतुल्लाह बाजत रहमतुल्लाह, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो हमारी कोई कराबतदारी, कोई रिश्तेदारी, कोई और हमारा कोई और नस्बत नहीं है। हमने कोशिश की कि हक को पहचाने, जब हक को पहचान लिया तो उस सांचे के अंदर हमें वही लोग नजर आते हैं, उसके अलावा हमें कोई और दूसरा नजर नहीं आता। अभी हमारी अपनी मुश्किल है। अगर आप भी कोशिश करें, और हक हम ये भी नहीं कहते कि माजल्ला कि हमें हक की समझ में आ गई, हम कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में हम भी शामिल हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं। हक और बातिल को पहचानना ये हर इंसान की जिम्मेदारी, अगर नहीं पहचानेगा तो वो नबी का कातिल बन सकता है, वो मासूम का कातिल बन सकता है, वो इमाम के अलग खुद खड़ा हो सकता है, वो इस बात का दावा कर सकता है कि वो इमाम खुद है, यानी इस हद तक इंसान फिसल सकता है। हम वो तकरीबन 2 साल हो गए ईरान गया, तो वहां पे कुम के अंदर एक मौसा है जो कि इमाम रिजवान सलाम के हवाले से बनाया
है।
वहाँ पे उन्होंने एक दिलचस्प बात बताई, यही हमारे नोरचोर की बात है, ये नोरचोर का इसमें पता नहीं आता है नहीं, लेकिन नोरचोर से उन्हें कहते हैं कि ईमेल आई उस मौसा को, उस इंस्टीट्यूशन को एक ईमेल आई, उस ईमेल में लिखा हुआ था कि मैं आपका 12वां इमाम और मैं आ चुका हूँ, और मैं आपके इस मौसे की तस्दीक करता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम को जारी रखें, बहुत आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने इंग्लिश में आई थी ईमेल, तो उन्होंने उसका जवाब फारसी में लिख के भेज दिया, और जो फारसी में लिख के भेजा तो जो आगा साहब यहाँ पे नोट चोट में थे उनको जब ईमेल मिली, और ये वाक्य नहीं हकीकत, ये सच्चा वाक्य है, जब उन्हें ईमेल मिली तो फारसी में थी, तो उन्होंने ईमेल उनको इंग्लिश में दी उस मौसा को, उस इंस्टीट्यूशन को, कि आपने हमें फारसी में ईमेल लिख दी, हमने आपको इंग्लिश में, हमें तो फारसी आती नहीं। तो उन्होंने उनको ईमेल लिखी, उन्होंने कहा कि जिस इमाम का हम इंतजार कर रहे हैं उसको तमाम जुबानें आती
हैं।
तो ये आप अगर आप देख लें कि यहाँ पर आपके नेबरहुड से, नॉर्थ यॉर्क से किसी ने महदवियत का इमाम, इमाम रिजवान सलाम होने का दावा कर दिया। तो इंसान जब फिसलता है और जब वो हक और बातिल उसके लिए मखलूत हो जाता है तो वो यानी बहुत कुछ कर गुजरता है, इसलिए जरूरी है कि हम इसको देखें कि हक को जुदा कर लें, और जब हक को, या तो हक को जुदा कर लें या फिर बातिल को जुदा कर लें, जो चीज बचेगी वो हक के अलावा और कोई चीज नहीं होगी, ये आपकी अपनी चॉइस है, सही। दूसरा निजात के हवाले से आपसे अर्ज किया था कि इंसान को जब वो एक कैद में आ जाता है, जब वो मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाता है, तब उसको निजात की उम्मीद या इंतजार होता है, सही, वो इल्ला उसे निजात की ना तो उम्मीद होती है ना ही इंतजार। यानी जब अगर मैं बीमार हो जाऊं, और बीमारी कोई ऐसी बुरी चीज नहीं आ रहा सब, मसलन आप बीमारी के लिए कहते खुदा ना खास्ता सुन बीमार ना, खुदा ना खास्ता मरे ना, अगर खुदा ने खास ना की होती तो भाई वो खास करता ही तो बंदा मरता है, खुदा ना खास्ता फारसी में कहते हैं कि खुदा ना चाहे, अगर वो ना चाहता तो मौत खल्क ना करता, इसमें तो कहना चाहिए इंशाअल्लाह, क्योंकि इंशा उसकी ये है कि हमें इस दुनिया से मरना है, इस दुनिया से जाना है, اور بیماری بھی اگر وہ خدا خاص نہ کرتا تو بیماری کو خلق نہ کرتا, یہ اس کی خاص ہے. تو بیمار ہو انشاءاللہ, اس میں خدا نے خاص کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو صلوات پڑھ
لوں,
اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمیں خدا اس بیماری سے نجات دے. اگر بیماری ہوتی تو ہمیں یہ شفا کی امید اور یہ انتظار نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں سب سے بڑی نجات جس کی کہ ضرورت ہے, ہم نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ گاڑی کی بیماریاں اور یہ جو سب ہم جس کو مصیبتیں کہتے ہیں نا, یہ مصیبتیں نہیں ہیں. اصل مصیبت یہ ہے کہ امام معصوم 1200 سال سے اس دنیا کے اوپر وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, ہم اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہیں. یہ بہت بڑی مصیبت ہے, ہم اس مصیبت سے نجات چاہتے ہیں. اور یہ جو انتظار ہے یہ نجات کا چاہنا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں, تو یہ اس نجات کے چاہنے کو ہم انتظار کرتے ہیں. اگر لیکن اگر کوئی شخص یہ محسوس ہی نہ کرے کہ امام کے وجود کے بغیر میں مشکل میں ہوں, اگر اس کو اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ امام نہیں ہے یہ میرے لیے مشکل ہے, تو آپ بتائیں وہ کیسے انتظار کرے گا ان کے آنے کا. پہلا سٹیپ تو یہ ہے ان کے انتظار کے لیے, پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ کوئی چیز کم ہے. ہمارے پاس کیا, ہمارے پاس کیا چیز کم ہوتی ہے؟ پیسے کم ہوتے ہیں, اولاد کم ہوتی ہے, گھر بار کم ہوتے ہیں, جاب کم ہوتا ہے, صحت کم ہوتی ہے, ہمارے پاس یہ چیزیں کم ہوتی ہیں. ہمیں یہ کیا احساس ہے؟ یعنی اگر در حقیقت میں ایک انسان کی روح پاک اور پاکیزہ ہو جائے, یہ مصیبت کافی ہے اس پاک اور پاکیزہ روح کے لیے کہ وہ ایک لمحہ اس دنیا میں نہ ٹکے. یہ مصیبت اتنی بڑی ہے کہ اگر کسی کی روح پاک ہو جائے تو وہ ایک لمحہ بھی اس دنیا میں نہ رہے, اور اگر رہے تو ہر وقت روتا, ہر وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہیں, کوئی خوشی اس کے لیے خوشی نہ رہے. در حقیقت میں اس مصیبت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس سب کچھ تو ہے, جناب آپ کے پاس ہدایت بھی ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی جان بھی حفاظت میں ہے, آپ کے پاس سب کچھ تو ہے, تو پھر ہمیں امام کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح سے 1200 سال گزر گئے اور 1200 سال گزر جائیں تو کیا فرق پڑے گا آپ کو, آپ کی ذات کو, آپ کی زندگی کو, آپ کے اجتماع کو, آپ کی کمیونٹی کو, کیا فرق پڑ جائے؟ اور 10,000 سال گزر جائیں کیا فرق پڑ جائے؟ فرق پڑتا ہے, فرق پڑتا ہے. کس طرح سے پڑتا ہے؟ یہ اس طرح سے پڑتا ہے کہ جب دنیا کی یہ تمام کے تمام جو آج کے تابوت ہیں جب ہمیں پستے ہیں, جب ہمیں اس چکی کے اندر پیستے ہیں اور ہم اس چکی کے اندر آ کے پسے جاتے ہیں نا, پھر ہمارے دلوں سے اور ہماری روحوں سے یہ العجل العجل کی آواز آتی ہے. جب تک پیسنے رہے ہوتے نا ہمیں, ہم ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس نے آ کے عدل و انصاف ضرور لانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ظالموں کے بھی خلاف کھڑا ہوگا اور اس کے علیہ ان کے علیہ جنگ کرے گا. ظالم دو طرح کے ہوتے ہیں, ظلم کرنا اور مظلوم کی حمایت نہ کرنا ہی گناہانِ کبیرہ میں سے آتا ہے, گناہانِ کبیرہ میں سے آتا ہے. ظالم کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ظالم وہ ہوتا ہے جو خدا کی حدودوں کو توڑتا ہے, اور ایک ظالم وہ ہوتا ہے جو خدا کی حدودوں کو جھٹلاتا ہے. ظالم کتنے قسم کے ہوئے؟
دو
قسم کے, ایک جو خدا کی حدودوں کو توڑتا ہے اور دوسرا جو خدا کی حدودوں کو جھٹلاتا ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہم نے خدا کی کتنی حدودوں کو توڑا, اس کی بنائی ہوئی کتنے لاز کو ہم نے توڑا. ابھی ہم اپنے آپ کو ظالم تصور نہیں کرتے, لیکن دعائے کمیل میں بڑی آسانی سے کہتے ہیں ظلم تو نفسی فاغفر لی, ظلم تو نفسی مثلا سجدے میں بھی. کس کو ظالم سمجھتے ہیں ہم؟ وہ جو امریکہ ہے, جو برطانیہ ہے, جو مثلا وہ ان لوگوں کو ظالم سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو تو ہم مظلوم سمجھتے ہیں. اگر خدا کے دودھ کو توڑے ہم بھی ظالم ہیں. ہمارے ایک شاہ جی ہیں بڑے اچھے, انہوں نے ایک بات بتائی ہے جو ہم لعنت کرتے ہیں نا, انہوں نے ایک مثال دی بڑی اچھی, مجھے مثال لگی, میں آپ سے عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی کسی سے بات ہو رہی تھی, ہمارے سنی بھائی تھے, لعنت کے حوالے سے نا, تو کہتے ہیں لعنت آپ کو پتا ہے میزائل ہوتا ہے, ہیٹ سیکنگ میزائل, ہیٹ سیکنگ میزائل ہوتا ہے, وہ اس کو اپنے ٹارگٹ کا پتا ہوتا ہے. صحیح, جب آپ لعنت بھیجتے نا تو اس ہیٹ سیکنگ میزائل کو, اس میزائل کو اپنے ٹارگٹ کا پتا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ کس کو جا کے لگنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیٹ سیکنگ میزائلز ہیں یہ اس دنیا میں نہیں پھٹتے, یہ پھٹیں گے برزخ میں. ذرا اگر اس مثال کو آپ غور سے سنیں, جو آخر نے کہا, وہ کہتے ہیں ہم یہ جو لعنت بھیجتے ہیں نا یہ اس دنیا میں نہیں پھٹتے, یہ پھٹیں گے برزخ میں جا کے, اور ان کو پتا ہوگا کہ کس کے اوپر جا کے پھٹنا ہے. وہ ہو سکتا ہے میں خود ہوں, کیونکہ جب ہم لعنت بھیجتے ہیں ہم اس شخص کے اوپر لعنت نہیں بھیجتے, ہم اس عمل پہ لعنت بھیجتے ہیں. اگر وہ عمل اس شخص کے اندر ہوتا ہے تو میزائل کو پتا ہے کس کے پاس جانا ہے. ہماری جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے, ہم تبرع جو کرتے ہیں, برات جو کرتے ہیں, ہم اس عمل سے کرتے ہیں, ہمیں شخص کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اس شخص نے وہ عمل انجام نہ دیا ہوتا تو ہماری اس کے ساتھ کوئی مشکل نہیں تھی. ہمارا تبرع جو ہے وہ اس عمل کے ساتھ ہے, اور جب آپ کسی کے ساتھ اس عمل کے ساتھ تبرع کرتے ہیں, برات کرتے ہیں, اس سے دور ہوتے ہیں, تو پھر وہ عمل آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے, ورنہ تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہمیں نہ ظالم بننا ہے, خدا کی کسی حدود کو نہیں توڑنا. آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ ہمیں معصوم بنا رہے ہیں. اللہ میاں نے آپ کو غیر معصوم تو پیدا کیا ہے, لیکن اس نے استطاعت دی ہے کہ آپ عصمت کے ایک کسی نہ کسی درجے تک پہنچ سکتے ہیں. آپ نے شروع کس طرح سے کیا تھا؟
معصوم
تھے. یہ جو بچہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں آتا ہے وہ عصمت کے ایک درجے پہ ہوتا ہے, اس سے نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے نہ غلطی. گناہ تب سرزد ہوتا ہے جب انسان بالغ ہو جائے, اور غلطی تب سرزد ہوتی ہے جب پتا ہو اچھا اور برا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بچہ جو اس دنیا میں آیا اس کو یہ نہیں پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, وہ بالغ نہیں ہے, وہ ایک عصمت کے درجے پہ ہے. تو ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں یہ نہیں کہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں رہ جاتی کہ ہم عصمت کے کسی کم سے کم اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے, ہم پہنچ سکتے ہیں. بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی مکرو کام بھی نہیں کیا, کوئی ایسا عمل بھی جو کہ مکرو کہلایا جائے اس کو انجام نہیں دیا. یہ بات کہنا کہ نہیں ہم ظالم ہی رہیں گے ساری زندگی, یہ غلط ہے. انسان غلطی کا پتلا ہے, یہ کس نے کہا؟ کسی نے یہ بات سنی ہے؟ کسی نے کہی ہوگی؟ آپ کو پتا کس نے کہا؟ یہ جس نے بھی کہا وہ شیطان کا وسوسہ تھا جو اس کی زبان سے نکلا ہے. انسان غلطی کا پتلا ہے, یہ جسٹیفیکیشن دینے کے لیے, غلطی کر لی یار میں انسان ہوں, غلطی کا پتلا ہوں, غلطیاں تو میں کرتا رہتا ہوں. نہیں, انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالقوہ استطاعت جو ہے وہ اتنی زیادہ رکھی ہے کہ آپ ملائکہ سے افضل ہیں, اوپر جا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ رستہ جی بہت مشکل ہے, یہ ہے اس طرح. دیکھیں آپ, اب یہ کام صاحب نے مثال دی تھی, انہیں کی مثال میں ریپیٹ کروں, ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو. آپ میں سے سارے لوگ جو ہیں بڑی آسانی سے ریڈ لائٹ پہ رک لیتے ہیں یا نہیں رکتے؟ آپ میں سے کسی کو کوئی مشقت ہوتی ہے ریڈ لائٹ پہ رکنے کے لیے؟ کوئی مشکل ہوتی ہے بھائی ریڈ لائٹ پہ فوراً رک گئے؟ ہاں, یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ بھولے میں ریڈ لائٹ کراس کر لی, لیکن جانتے بوجھتے آپ کبھی ریڈ لائٹ کو نہیں توڑتے. جب گرین ہوتی ہے کسی کو آپ نے دیکھا کہ رک جائے؟ کوئی مشکل ہوتی ہے گرین پہ چلنے کی؟ نہیں, گرین ہے چلنا ہے. تو یہ کیا مشکل ہے کہ خدا کی حد جب وہ کہتے ہیں کہ اس کام کو نہ کرو, آپ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے یہ کام نہ کرنا. جب وہ ریڈ لائٹ دکھاتے کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا, آپ کے لیے کیوں اتنا مشکل ہے کہ آپ ادھر نہ رکیں؟ لیکن یہاں کے قانون کے مطابق بڑا آسان ہے کہ آپ ریڈ لائٹ پہ رک لیتے, ٹکٹ ملتا ہے. تو خدا ٹکٹ نہیں دیتا؟ वो जो जहन्नम हमारे लिए आमादा उसने किया हुआ है उसका एक कतरा इस कायनात के ऊपर पड़े तो उस एक कतरे से ये पूरी जमीन तबाह हो जाए। खुदा ने नहीं किया हुआ ये, क्या हम समझते हैं कि हम बनाए जन्नत के लिए जन्नत से आए जन्नत में चले जाएंगे? वो मतलब ज्यादातर वहां पे मुसलमान होंगे, हिसाब किताब तो मुसलमान का है, काफिर तो आउट हो गया पहले से, काफिर तो पहले से आउट हो गया। भाई कोई एक शख्स है वो पहले दिन ही क्लास छोड़ देता है और उस साल उसके इम्तिहान लेता है, वो कहते हैं भाई इसने तो ना पढ़ा ना लिखा ना क्लासेस अटेंड की ना आया गया, मैं इसका हिसाब किताब क्या लूंगा, इसे तो कुछ भी नहीं पता। वो काफिर जो दुनिया में आता है इस्लाम की फितरत पे मुसलमान बन के, वो जब बड़ा होता है बालिग होता है और कहता है कि कोई खुदा नहीं है या मुशरिक बन जाता है, उसका क्या इम्तिहान, उसकी क्या जजा और सजा? ये जजा और सजा तो उनकी है जिन्होंने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उससे ज्यादा सख्त जिन्होंने कह दिया अशहदु अन्न अलीयुन वलीउल्लाह, उनका हिसाब किताब उससे ज्यादा सख्त है। तो ये जो हिसाब किताब है ये हमारे ही है। जब दोज़ख की आयतें पढ़ी पढ़ें तो रोएं, जब मालिक यौमद्दीन कहें तो रोएं। ये किसी गैर की बात नहीं हो रही है, ये हमारी बात हो रही है। खुदा ना करे कि हम उस सिचुएशन के अंदर आए, लेकिन हमारे पास कोई कार्ड ब्लैंच या कोई ऐसा नहीं है कि बस दिखाएंगे और कहेंगे चले आप चले जाएं। जिन और इंस के लिए खुदा ने जहन्नम को खर्च जो है वो खल किया है, उसके अंदर जिन और इंस दोनों जाएंगे। तो अपने आप को मवाजिब रहें, मोहतात रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस दुनिया से इस हालत में उठें कि जब जागें तो उस जगह पे हों जहाँ के हमें जाना नहीं था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद।
नारे तकबीर
अल्लाहु अकबर,
नारे रिसालत
या रसूल अल्लाह,
नारे हैदरी
या अली
हैदर, सलावत अला मोहम्मद।
सब जब मजलिस में आया करें सवाल लेकर आया करें, अगर आप सवाल लेकर आएंगे तो उसके जवाब हमारे से दे पाएंगे, आप सवाल नहीं लेकर आएंगे तो फिर हम अपने सवालों के जवाब देते रहेंगे। आप मजलिस में जब आए इमाम से कहें मौला से कहें जिसकी मजलिस है, ये हमारी मजलिस नहीं है, ये मुसल्ला की मजलिस नहीं है, ये मजलिस इमाम हुसैन सलाम की है। यहाँ पे बुलाने वाले इमाम हुसैन है, यहाँ पे बुलाने वाले कोई और नहीं है, यहाँ पे आपको बुलाने वाला बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह है, ये उनकी मजलिस है। उनसे जब आप मजलिस में आने से पहले कहा करें कि बीबी ज़ैनब मुझे ये सवाल है, मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे आज जवाब मिले। आप सवाल लेकर आया करें मजलिस में, खाली जहन ना आया करें, सवाल लेकर आया करें। ये जो अब हमने कहा ना कि अशहदु अन्न अलीयुन वलीउल्लाह का ज्यादा सख्त हिसाब किताब है, हमने उस तरह के मौला को मान लिया है जो छोटी से छोटी चीज को भी अगर वो दीन के खिलाफ हो, खुदा की इदालत के खिलाफ हो, उसको छोड़ता नहीं है। किसी ऐसे मौला को अगर आप इख्तियार कर लेते जो कहता है ठीक है यार अभी आए गुनाह किया कोई नहीं खैर है
माफ
कर दें कोई मुश्किल नहीं खैर, हमने उस मौला को कहा कि वो मेरा मौला है जो एक दिए का तेल गैरुल्लाह के लिए सर्व करने के लिए राजी नहीं, एक चराग का तेल के चंद कतरे गैरुल्लाह के लिए सर्व करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने ऐसे मौला को चुन लिया है जो कि अगर आप यानी इस तरह से तसव्वुर करें कि अगर इमाम आपके घर में आ जाए वो कितनी चीजों पे आपको टोकेंगे?
कुछ नहीं बचेगा,
कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर वो इस दुनिया में आके हमें कोई एक एक चीज पे पकड़ेंगे तो आखिरत में कैसे? لیکن اگر آپ اس مولا کے شیعہ بن جاتے ہیں تو آپ کا جو مقام ہے وہ پوری کی پوری جنت حسرت کرے گی. جتنے لوگ جنت میں نا وہ حسرت کریں گے. اسی امام کی حدیث ہے کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے نا وہ ہمارے شیعوں کے درجے کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے زمین پہ جو شخص ستاروں کی طرف دیکھتا ہے. زمین سے ستارے کتنی دور ہیں؟ بہت دور ہیں. یعنی آپ ٹریلینز آف ایئرز یا کتنے بھی ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ایئرز دور ہیں. جو زمین پہ ہمیں وہ اتنے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں وہ زمین سے کئی گنا بڑے ہیں. سب سے چھوٹا ستارہ جو ہم نے سنا ہے وہ سورج ہے, صحیح؟ تو امام کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے وہ ہمارے شیعوں کے درجوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے ایک شخص زمین پہ کھڑا ہو کے ستاروں کی طرف دیکھتا ہے. پھر انہوں نے اسی کے اوپر نہیں چھوڑ دیا کہ ہم خوش ہو جائیں, ہاں بھائی ہمارا رتبہ اتنا بلند ہو جائے گا. انہوں نے کہا وہ لوگ جو ہمارے سے محبت کرتے ہیں, وہ لوگ جو اپنی زبان سے ہماری مدد کرتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے ہاتھ سے ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمارے شانہ بشانہ ہمارے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں. کتنی چیزیں؟ دل سے محبت, زبان سے ان کی مدد اور ہاتھ سے ان کی مدد. ان لوگوں کا درجہ وہی ہوگا جہاں پہ ہم ہوں گے. یہ جو حوض کوثر ہے یا جو آپ نے جام پینے ہیں جہاں پہ جا کے, وہ اسی درجے پہ ہوں گے جہاں پہ ہم ہوں گے. یعنی کیا؟ یعنی ان لوگوں کا نیبرہڈ, اس کے ہمسائے کون ہوں گے؟ ائمہ السنہ. جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے, زبان سے ہماری مدد کرتا ہے لیکن ہاتھ سے ہماری مدد نہیں کرتا, وہ دو درجے نیچے ہوگا. اور جو شخص صرف ہمارے سے محبت رکھتا ہے دل میں, وہ جنت میں ہوگا. اب بات کہاں پہ گئی؟ اب وہی جنت جس کے اوپر کھڑے ہو کے وہ لوگ شیعوں کے درجوں کو دیکھ رہے ہوں. تو کیوں نہ ہم ادھر رہیں جہاں پہ سارے, آپ کو نیبرہڈ جب بھی آپ گھر دیکھتے ہیں نا تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ دیکھتے ہیں کہ نیبرہڈ کیسا ہے. سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نیبرہڈ کیسا ہے. اگر نیبرہڈ اچھا ہے تو وہاں پہ زمین بھی خریدیں گے, گھر کو بھی لے لیں گے. لیکن اگر نیبرہڈ خراب ہے آپ ادھر کبھی نہ گھر بنائیں گے نہ گھر کو لیں گے. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ وہاں پہ جنت کے اندر ایسا نیبرہڈ اختیار کر سکتے ہیں جہاں پہ معصومین علیہ السلام ہو, تو انسان کیوں نہیں چاہے گا کہ اس نیبرہڈ میں رہے؟ استاب یعنی فور ایور ہے, یہ تین چار دنوں کی زندگی نہیں, فور ایور ہے. اور آپ سب گھر بنا رہے ہو, میں بھی گھر بنا رہا ہوں, اس وقت محل بنا رہے ہیں, کیا کچھ نہیں, ہماری ریئل اسٹیٹ ہے جنت کے اندر. اگر کہیں آپ کو دکھا دیں تو آپ کہیں بڑے آپ امیر بن گئے. یہ اچھا ہے نا یہ خیال رکھنے کے لیے. تو وہ اسی طرح سے معراج کے بعد رسول کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جب ادھر گئے ہم نے دیکھا کہ جو فرشتے ہیں یہ گھر کے حوالے سے بھی اور درختوں کے بھی حوالے سے, کہ فرشتے جو ہیں وہ گھر بنا رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ وہ گھر بنا رہے ہیں, اس کے بعد تھوڑا سا وہ انتظار کرتے ہیں پھر دوبارہ گھر بنانے لگ جاتے ہیں, انتظار کرتے ہیں پھر گھر بنانے لگ جاتے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے, آپ بریکس اتنی زیادہ کیوں لے رہے ہیں, کہ مثلا مستقل طور پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کہ جو زمین کے اوپر جب شخص سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ہم وہ اینٹیں جو ہیں گھروں میں لگانے لگ جاتے ہیں, جب وہ ذکر کو ختم کر دیتا ہے چپ ہو جاتا ہے تو ہم تو کام روک دیتے ہیں, جب وہ دوبارہ شروع کر دیتا ہے ہم دوبارہ اینٹیں لگانے لگ جاتے ہیں. تو در حقیقت میں سب کے سب جو ہیں کوئی نہ کوئی وہاں پہ گھر بنا رہے ہیں. تو وہاں پہ جو صحابہ بیٹھے تھے وہ خوش ہو گئے, ان کے لیے خوشی کا چیز تھا کہ بھئی اس میں سے کچھ لوگ جی ہماری تو بڑی ریئل اسٹیٹ جیسے ہم نے عرض کیا. رسول نے ان سے کہا کہ دیکھو اس طرح سے خوش نہ ہو, وہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آگ آ رہی ہے اور ان گھروں کو جلا دیتی ہے, اور وہ آگ کیا ہے؟ ہمارے اپنے گناہ. تو در حقیقت میں ہم سب اپنی اپنی جگہ کو بنا رہے ہیں. اسی طرح سے جہنم میں جو آگ ہے وہ ہم نے لگائی ہے, یہ انسان کے اعمال ہیں کہ جو جہنم کے اندر آگ کو لگائے ہوئے. یہ خدا تو رحمان و رحیم ہے, خدا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا, یہ ہمارے خود اپنے اعمال ہیں جو کہ آگ لگائے ہوئے. ہمیں ایکچولی پتہ نہیں لگ رہا کہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے. اگر آپ تھوڑا سا اور اس کو گہرائی میں جانا چاہیں تو ایک جملہ ہے وہ میں کہہ کے آگے گزر جاؤں گا, وہ بعد میں پھر آپ اس کے بارے میں سوچتے رہیے گا. آپ اس وقت یا جہنم میں ہیں یا جنت میں, آپ کو نظر نہیں آ رہا. اسی وقت آپ جو بیٹھے ہیں نا, یا تو آپ جہنم میں بیٹھے ہیں یا جنت میں بیٹھے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا. نظر کب آئے گا؟ جب حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آ کے ہماری آنکھوں کو کھولیں گے, پتہ لگ جائے گا کہ ہم کہاں پہ ہیں. ایران کے اندر ایک بندہ تھا, یہ ایک اور آپ سن لیں, ایران میں بندہ تھا, یہ بھی حقیقت اصل واقعہ ہے. وہ بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا, اچھا انسان تھا. خواب دیکھتا ہے, خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ پل صراط پہ ہے, پل صراط سے وہ پھسل جاتا ہے. جب وہ پل صراط سے پھسلتا ہے تو ظاہر ہے کہ جہنم میں گر رہا ہے. تو جب جہنم میں گر رہا ہوتا ہے تو اس کا منہ جلنے لگتا ہے, اس کی اسکن جلنے لگتی ہے, اور اتنے میں اسے یاد آتا ہے کہ یہ پل صراط پہ ہمیں مولا علی جو ہے وہ بچائیں گے. تو وہ امام علی کا نام زور سے لیتا ہے. تو دیکھتا ہے کہ پل صراط کے اوپر ایک اسے سایہ سا مثلا ایک شخص نظر آتا ہے جو کہ ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس کی ٹانگ کو پکڑ کر اس کو واپس اٹھا لیتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جاگ گیا, اور جب وہ شخص جاگ گیا اس کا تمام بدن 3rd degree برنڈ تھا. اس کا تمام بدن جو تھا وہ جلا ہوا تھا, اس کی ٹانگ پہ 5 انگلیوں کے اور ہاتھ کے نشان تھا, وہ جگہ نہیں جلی تھی. اور کہتے ہیں کہ وہ شخص زندہ رہا, اور جب بھی وہ بتاتا تھا اس چیز کو تو اس کا پورا جسم ہلتا تھا اور پسینوں پسینوں ہو جاتا تھا. رسول مسجد میں صبح کا وقت ہے, جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں ایک نوجوان ہے, چہرہ زرد ہے, بڑا مشکل سے چل رہا ہے, ویک ہے. اس کو روکتے ہیں, کہتے ہیں تم نے صبح کیسے کی؟ تو جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے میں نے صبح یقین کے ساتھ کی. تو رسول پوچھتے ہیں کہ یقین کے کچھ علامات ہوتے ہیں, کچھ سائنس ہوتے ہیں, تم مجھے بتاؤ. کہتا ہے میرے یقین کی حالت یہ ہے کہ راتوں کو میں جاگتا ہوں, دن کو میں روزے رکھتا ہوں. کہتے ہیں کوئی اور یقین کی حالت بتاؤ. انہوں نے کہا کہ ایسی ہے جیسے میں جنت اور دوزخ کے رہنے والوں کی آوازیں سن سکتا ہوں. انہوں نے کہا اور بتاؤ. کہ ایسے جیسے میں دیکھ سکتا ہوں. انہوں نے اس حد تک جو ہے وہ جو کانورسیشن ایگزیکٹ تھی وہ یہ نہیں, ایگزیکٹ جو کانورسیشن تھی وہ اس وقت ذہن میں آ رہی, لیکن اس نے اس حد تک کہا کہ میں دیکھ سکتا ہوں جنت میں کون ہے اور دوزخ میں کون ہے. جب رسول نے کہا اس سے آگے, تو کہتا ہے کہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں اس میں اس وقت جنت میں کون ہے اور دوزخ میں کون ہے. وہاں پہ رسول نے اس سے کہا کہ اب آپ نے آگے نہیں بولنا. یہ کیا تھا؟ ایک نوجوان تھا. یہ نوجوانی جو ہم گزار دیتے ہیں نا کھیل کود کے اندر, یہ پرائم آپ کو ہوتا ہے جس میں آپ خدا کی عبادت کر سکتے ہیں. جو نوجوان عبادت کرتے ہیں اور جو ایک بوڑھا عبادت کرتا ہے, اس کی نماز میں اور نوجوان کی نماز میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا ایک معصوم کی نماز میں اور غیر معصوم کی نماز میں فرق ہوتا ہے. یعنی کہ یہ آسا پڑھ رہے ہیں نماز, میں بھی پڑھ رہا ہوں, ان سے بڑا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, ان کی نماز جو ہے اور میری جو نماز ہے, میں جتنا خضوع اور خشوع جو مرضی کر لوں, ان کی نماز اور میری نماز میں اتنا فرق ہے جتنا ایک امام علی علیہ السلام کی نماز میں فرق اور میرے اتنا فرق ہے. تو یہ نوجوان یقین کی حالت میں اس کا یہ حال ہوا, اور یہ اس کی آنکھیں کھل گئی کہ اسے دیکھ لیتا تھا کہ لوگ کہاں پہ. ایک اور آپ کو ایک اور چیز کہ آپ اس بات کو مان جائیں, جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو خبر نہیں ہوتی آپ کہاں پہ. جب آپ سوئے ہوتے ہیں آپ کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کہاں پہ. ہو سکتا ہے وہاں پہ لوگ بچے جو ہیں کھیل کود رہے ہوں, ٹی وی لگا ہو, جو شور شراب ہو, لیکن آپ سوئے ہیں آپ کو نہیں پتا. ابھی کیونکہ ہماری روحیں سوئی ہوئی ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ جنم میں ہے یا جنت میں ہے. جب حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو جب ہمیں بتائیں گے تو ہمیں پتا لگ جائے گا کہ کہاں پہ. اب اس سے ذرا ڈریں, یہ جو ہم فن خان بن جاتے ہیں نا کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں, جو ہم ذات کے اندر آ جاتے ہیں میں یوں ہوں میں وہ ہوں, بڑے وہ زیادہ متقی لوگوں میں یہ مشکل آ جاتی ہے. تقوی کا ہم نے کیا کہا تھا آغا؟ تقوی جب آتا ہے تو اپنا آپ چھوٹا لگتا ہے, دوسرے بڑے لگتے ہیں. جب کبر آتا ہے تو پھر اپنا آپ بڑا لگتا ہے, دوسرے چھوٹے لگتے ہیں. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ ہم کوئی چیز ہیں اور ہم سیو ہو گئے, ہم نجات پا گئے, ہمیں تو جہنم کی آگ نے پکڑنا ہی نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے. ہمیں امید بھی رکھنی ہے خدا کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی رکھنا ہے. صلوات پڑھ دیں
اللہ محمد علی محمد.
نجات کے حوالے سے ہم نے یہ کہا کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں نجات چاہیے, اور یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے. امام نے آ کے ہمیں جس چیز سے نجات دینی ہے نا, اب ہم کل اسے بات آپ سے بات کر رہے تھے کہ 300 million شیعز ہیں, اس میں سے 300 کے قریب شیعہ نہیں ملتے, یعنی 300 million کہنے والے ہیں اور جن کو ڈگری امام خود دیں گے وہ 300 بھی نہیں ہیں. مثلاً 300 million خود کو ڈاکٹر کہنے والے ہیں لیکن ان میں سے 300 نے پڑھ کے ڈگری ڈاکٹر کی لی ہوئی ہے. سمجھیں, ڈاکٹر میں خود اپنا کارڈ بنا لوں MD اور لوگوں کو دیتا پھر میں ڈاکٹر ہوں, یہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر کب MD لکھ سکتا ہوں اپنے کارڈ پہ؟ جب یونیورسٹی گیا, اس کے امتحانات کو پاس کیا, اس کے بعد اس یونیورسٹی نے ہمیں ڈگری دی کہ آپ امتحانوں میں پاس اور اب آپ ڈاکٹر ہیں, تب میں اپنے کارڈ پہ MD لکھ سکتا ہوں. یہ شیعہ ہونے کی سند آپ کو امام نے دینی ہے, یہ آپ خود نہیں لے سکتے کہ جی ہم تو شیعہ بن گئے ہیں ابھی تو ہمیں اور کوئی مثلا یہ کہ اچھا اگر شیعہ ہوتے در حقیقت میں ہوتے تو آپ بتائیں یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ
والسلام
انہوں نے کہا ہے کہ 313 اگر جمع ہو جائیں واجب ہو جاتا ہے امام باقر کے اوپر کہ وہ انقلاب کو لے کر آئے, اور اگر وہ نہیں آتا تو اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے. امام معصوم خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا. تو مسئلہ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ بندوں کے اوپر آ جاتا ہے. امام نے آ کے ہمیں کس چیز سے نجات دینی؟ امام نے ہمیں آ کر خرافات سے, ہمارے کلچر سے, وہ چیزیں دیکھیں. کلچر آپ سب ہمارا سارا برا نہیں ہے. اگر آپ لگا رہے ہیں یہ سرکل دین کا ہے اور یہ سرکل کلچر کا ہے, صحیح سمجھیں, یہ سرکل دین کا ہے اور یہ سرکل کلچر کا ہے. اس دین کے سرکل میں اور کلچر کے سرکل کے درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ دین کے سرکل میں بھی ہیں اور کلچر کے سرکل میں, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ حصہ جو کہ نہ دین کے سرکل میں نہیں ہے صرف کلچر کے سرکل میں, اس میں بھی دو چیزیں, ایک چیزیں وہ ہیں جو کہ دین کے ساتھ جن کا ٹکراؤ ہے ان کو تو فوراً چھوڑ دیں, اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ دین کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتی لیکن ان میں اشکال ہے, شک ہے, ان چیزوں کو اندر بندہ محتاط ہو جائے. رسم و رواج جو ہے وہ بندے کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں, انبیاء رسم و رواج نہیں لے کر آئے, انبیاء دین لے کر آتے تھے خدا کی طرف سے, بندہ آگے کہتے تھے یہ تو میرے رسم و رواج کے خلاف ہے, تم یہ کیا بات کر رہے ہو, کہتے تھے کیا مطلب تم نے کیسے, یہ تو ہمارے آبا و اجداد کے دین کے مطابق خلاف ہے, تو کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا کہ تمہارے آبا و اجداد ٹھیک تھے, تم اس دین کو کیوں نہیں اپناتے. سب سے بڑی مشکل, سب سے بڑی آبجیکشن جو ملی ہے وہ کس چیز پہ ملی؟ کلچر کے اوپر, کہ ہمارے آبا و اجداد کا یہ دین ہے اور آپ جب امام آئیں گے انہوں نے نجات ہمیں ان چیزوں سے دینی ہے. یہ جو تمام کے تمام نظام ہیں نا ان کو ختم کر دینا ہے. یہ جو نیو ورلڈ آرڈر یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ نیو ورلڈ آرڈر ہم لے کر آئیں گے اور ایک گورنمنٹ ہو جائے گی, ایک گلوبل گورنمنٹ بنے گی, اس کے بعد جو ہے وہ سب لوگ مثلا یہ کہ شیر اور وہ کیا ہے کہ بکری جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے رہ سکیں گے اور سارا کچھ. اگر آپ نیو ورلڈ آرڈر کس نظام کے مطابق لے کر آئیں گے؟ کیپٹلسٹ کے ساتھ. کیپٹلزم اور امپیریلزم نے سوائے ظلم و جور کے اور کوئی دنیا کو چیز نہیں دی. آپ کومیونزم کے ساتھ نیو ورلڈ آرڈر لے کر آئیں گے, کومیونزم نے بھی دنیا کو سوائے زحمتوں کے اور کوئی چیز نہیں دی. سوشلزم کے اوپر لے کر آئیں گے نیو ورلڈ آرڈر تو سوشلزم بھی فیل ہو چکا ہے. کس اور ازم پہ لے کے آئیں گے اس نیو ورلڈ آرڈر کو کہ یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی؟ کوئی آپ کے پاس سسٹم ہے؟ کوئی فائننس کا اس طرح کا سسٹم ہے؟ ابھی تو آپ سے اپنا ڈیٹ نہیں کنٹرول ہو رہا, تو اگر پوری دنیا آپ کے پاس آ گئی تو اس کا ڈیٹ کہاں سے کنٹرول ہوگا؟ ابھی آپ سے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی. تو یہ آپ نیو ورلڈ آرڈر کی یہ جو بات ہے یہ کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے جی ہمارا مقصد عدل و انصاف لانا نہیں ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص ہمارا غلام بن جائے. کیا ہے؟ ہر شخص ہمارا غلام بن جائے. لیکن غلام کیسے بنے؟ سرینڈر کرے, سرینڈر کرے, اپنے آپ کو ہمارے سامنے سرینڈر کر دے, نہ کہ تسلیم ہو جائے اپنی اون چوائس سے, بلکہ سرینڈر کر دیں کہ لو جی ہمیں ہتھکڑیاں پہنا دو, ہم پہ اتنا تشدد نہ کرو, ہم تیار ہیں ہتھکڑیاں پہننے کے. یعنی کیا کہ ہم پوری کی پوری انسانیت کو کنٹرول کر لیں. اس کے علاوہ کیا نظام ہے خدا کا, کہ آپ عبد بنے, خدا کے غلام بنے, لیکن خدا جبر کے ساتھ نہیں, اپنی فری ویل کے ساتھ خدا کے پاس آ کے ہتھکڑیاں لگا, چوائس کے ساتھ. جب اس دنیا کے اندر اسلام کا نظام آئے گا اور تمام کے تمام خدا کے عبد اور بندے بن جائیں گے, تب عدل اور انصاف آئے گا. اس کے ساتھ مشکل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے پھر بھی کھڑے ہو جانے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام کے پیچھے نماز پڑھنا, حضرت موسیٰ کا عصا, یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود بہت سارے لوگوں کے کہیں گے نہیں ہم نے ابھی تک نہیں بدلنا. اب آپ کیا کریں ان لوگوں کے ساتھ, یہ چلو پھر آپ کو اور ٹائم دیتے ہیں, نہیں, جب امام آ گئے تو ٹائم انسانیت کے لیے ختم. خدا کے سامنے کسی کو آبجیکشن نہیں ہو سکے, کیوں حضرت آدم علیہ السلام جب سے آئے نا اس دنیا میں انسانیت کو خدا مہلت دے رہا ہے. کتنے سال گزر گئے, 124,000 پیغمبروں کو لے کر آیا, اتنے زیادہ ہادی بھیجے. تو یہ جو ہے نا مشکل کہ جی اب نہیں جی یہ تلوار نہیں ہونی چاہیے, تلوار ضروری ہے, تلوار ضروری ہے, لیکن تمام کی تمام حجتوں کو تمام ہونے کے بعد, انسان کو فری ویل کے ساتھ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد, یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنے دیتے آپ کو, یہ پوری انسانیت کو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنے دیتے. وہ یہ نا کہ جس طرح مثلاً کی ایڈورٹائزنگ کا ہے, سارے کے سارے اتنی دفعہ اس ایڈ کو ریپیٹ کریں گے, آپ کی چوائس رہتی ہے, چوائس نہیں رہتی. جو ایڈ سب سے زیادہ ریپیٹ ہوگا آپ نے وہی چیز بائی کر لینا. تو یہ جو نظام ہے اس وقت دنیا کا, اس نظام کے مطابق عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا. تو امام نے جو ہمیں ان سے آ کے نجات دینی, وہ نظاموں سے نجات دینی, وہ ان تمام کے تمام نظاموں سے نجات دینی. ہمیں نظام کی نہ ویلیو پتہ ہے نہ اس کی قدر پتہ ہے, تو اسی وجہ سے ہمیں امام کے وجود کا نہ ہونا ہم محسوس مصیبت کے طور پہ نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں, اگر ہمیں نظام کی قدر و قیمت ہوتی, خدا کے بنائے ہوئے نظام کی قدر و قیمت ہوتی, تب ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ امام ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ہر کسی کا نظام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں سوائے خدا کے نظام کے, ہر قسم کا نظام. یہ جی جو بچے ہیں وہ جب بالغ ہوں, بالغ ہونے کے بعد جب ان کی جو ہے یونیورسٹی کمپلیٹ ہو جائے, یونیورسٹی کمپلیٹ ہونے کے بعد جب وہ بےچارے 25-30 سال کے ہو جائیں, اس کے بعد ان کی شادی کرو, تو وہ بےچارہ جو بالغ 15 سال کی عمر میں ہوا, 10 سال وہ اپنے ساتھ کیا, نہیں جی وہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ اگر اس کی کوئی مسئلہ ایسے دوست بن بھی جاتی تو کوئی مشکل نہیں, بیٹے کے لیے قبول ہے. بیٹی کے لیے کیسے, نہیں جی نہیں, بیٹی کے لیے جو غیرت آپ کے ساتھ, بیٹی کے لیے آپ کی روح کا جنس نہیں ہوتا, روح میں جینڈر نہیں ہوتا, روح کے اندر کوئی میل فیمیل نہیں ہوتا. آپ کس طرح سے اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹے کی روح کو مجروح کر دیا جائے, اس کو اس جہنم کے طبقے میں لا دیا جائے, لیکن بیٹی کو نہیں. یہ دونوں کی روحیں, ان دونوں کو بچانا ہے, اس میں جینڈر کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد شادی ہو جائے گی تو کیا, جب وہ 30-40-50-60 سال کا ہو جائے گا اس کو پھر حج پہ بھیج دیں گے. یہ نظام ہے ہمارا, یہ دین کا نظام نہیں ہے. شادی کرنی کیسے, ناک سیدھا ہونا چاہیے, شکل گوری ہونی چاہیے اور ماں باپ مالدار ہونے چاہیے, تب شادی مثلا ہے کہ وہ بیٹی صحیح ہے ہماری. ایمان کیسے, دین کیسے, نماز روزہ حج کیسے, حجاب کیسے, اس کی کیا وہ اچھا ہے اگر ہو جائے, مثلا وہ اچھا ہے کہ اگر ایسا ہو, لیکن نہیں ہے تو مشکل نہیں ہے. یہ کہاں سے آ رہا, یہ کس کا نظام ہے؟ اسلام کا نظام ہے. اسلام کا نظام نہیں ہے. उधर से आप जब वो अगर साहब के लिए बात होती है कि लड़के का रिश्ता देखना है, उनके लिए भी इस तरह से मियारात जो कि इस्लाम के अंदर नहीं है। तो ये तमाम की तमाम चीजें क्या है, इसलिए मुश्किल हमारी यहाँ पे। इसको गौर से सुने, ये आपने शायद इसके बारे में गौर नहीं किया कि हमें इमाम की जरूरत क्यों नहीं है, हम इमाम के वजूद के ना होने का एहसास क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं इसको मुसीबत समझ। इस वजह से कि इमाम ने आके हमें इन तमाम निजामों से निजात देनी है, इनको खत्म कर देना है, और हम इन निजामों को पसंद करते हैं। हमें ये बड़ा पसंद होता है कि जी ये घोड़ा चेहरा होना चाहिए, ये वो एक और थोड़ा सा अगर आज लंबा हो जाए, थोड़ा 8 बजे के बाद थोड़ा अगर हो जाए तो मुश्किल तो नहीं है। बात ये हो रही थी कि जो हमारे कल्चर के हवाले से कुछ चीजें हमारे अंदर आ गई हैं, वो पाकिस्तान के हम आपको बात करने लगे थे, वो अलबत्ता हमारे से रिलेटेड है, लेकिन उसका जो जिस्ट है वो ये बनता है कि अगर रंग इंसान का घोड़ा हो तो हमारे कल्चर के अंदर ये तस्वुर भी नहीं लोग कर सकते कि वो उसकी इज्जत या उसका वकार या उसकी एजुकेशन काम होगी। तो सब ये समझते हैं कि अगर रंग घोड़ा है इसका मतलब ये अफसर बनता है, अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता है, और ये सब चीजें जो हमारे अंदर आ गई है ना, अगर आप इसको टटोलें पटोलें, इसको देखें, अपने निजाम को देखें, अपने घर के अंदर जो निजाम है आपके पास, जो आपके सेंटरों में निजाम है, इन तमाम की तमाम चीजों को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप देखें कि ये जो विलायत का निजाम है, अगर दर हकीकत में इसको हमने एक्सेप्ट किया होता तो आज हमें कोई मुश्किल न होती इमाम खामेनेई को अपना रहबर कहते हुए। यानी आप अगर देखा जाए ना, देखा जाए कि निजाम विलायत की हमें अगर कदर होती है और हम वाकई उसको समझते कि यही वो चीज है जो कि हमें निजात दे सकती है, तो आज के जमाने के अंदर किसी को कोई मुश्किल ना होती उनको रहबर कहते हुए। या इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने जब आके बताया है कि इस्लाम की जो इस्लाम और सियासत एक है, ये दो चीजें नहीं है, यानी ये दोनों ये अलहदा नहीं है, पॉलिटिक्स और रिलीजन एक ही चीज है। इस्लाम क्योंकि निजाम का नाम है तो उस निजाम के अंदर हुकूमत भी आ जाती है। अगर तो आप इस्लाम को निजाम का नाम नहीं देते, आप कहते हैं कि ये एक दीन है जिस तरह से क्रिश्चियनिटी है, जूडिज्म है, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, तो हाँ उस तरह के दीन में सियासत की कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर आप इस इस्लाम को अपना हयात का निजाम समझते हैं, अपने हयात का इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझते हैं, तो जो जो चीज आपकी जिंदगी के अंदर मुंसलिक है इस्लाम के अंदर वो चीज मौजूद है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये दीन सिर्फ वो दीन नहीं है, आप इसको बाकी के अध्ययन के साथ खड़ा कर दें कि जी हम मुसलमान हैं, ये क्रिश्चियन है, नहीं, आपके पास एक पूरा निजाम है। आप पार्ट टाइम मुसलमान नहीं बन सकते, वो पार्ट टाइम क्रिश्चियन बन सकते हैं, वो पार्ट टाइम चर्च में एक दफा संडे को आके क्रिश्चियंस अपने आप को कह सकते हैं, आप पार्ट टाइम मुसलमान नहीं बन सकते। पार्ट टाइम अगर आप मुसलमान हैं तो बाकी का टाइम आप किसके हैं? अब अगर आधा दिन आप खुदा के आप दें और आधा दिन किसी और के आप दें तो खुदा को ये बात मंजूर नहीं है, वो आपको अपना अब्द नहीं कहेगा, वो मुशरिक कहेगा। यानी हमें फुल टाइम मुसलमान होना है, अपनी एक एक जिंदगी के लम्हे में हमें मुसलमान होना है, मुसलमान रहने है। नहीं तो अगर मसल में खुदा से कहूं, खुदाया मैं 95% आपका अब्द हूं लेकिन 5% मैं गैरुल्लाह का हूं, खुदा क्या कहेगा? हमें नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए हमें, क्यों चाहिए? हम हमारे पास क्या कमी है, हमारे पास किस चीज की कमी है जो आप कहते हो कि 95% आप हमारे हो, 5% किसी और के हो, जो 5% किसी और के उसी के पास जाओ। क्रिश्चियनिटी हो सकता है पार्ट टाइम रिलीजन हो, जूडाइज्म पार्ट टाइम रिलीजन हो, इस्लाम पार्ट टाइम रिलीजन नहीं है, या आप मुसलमान हैं
या नहीं,
या नहीं, कोई तीसरी चॉइस नहीं है। मसलन हमारे कुछ यूथ कहते हैं आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और या हमारी कुछ बहनें जो हिजाब नहीं पहनती ना, वो कहती हैं आई एम अ मॉडर्न मुस्लिम वुमेन, मॉडर्न मुस्लिम वुमेन, आइदर यू आर मुस्लिम और यू आर नॉट, देयर इज नो चॉइस ऑफ सेइंग टू योरसेल्फ यू आर मॉडर्न और यू आर नॉट मॉडर्न। रसूल ने आके ये नहीं कहा कह दो कि अशहदु अन्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक कलमा है, جو کہ مسلمان کہیں گے اور ایک کوئی اور کلمہ ہے جو کہ ماڈرن مسلمان کہیں گے. یہ قرآن آیا ہے ریگولر مسلمانوں کے لیے, یہ قرآن آیا ہے ماڈرن مسلمانوں کے لیے. رسول نے آ کے یہ بات نہیں کی, انہوں نے جو آ کے میسج دیا ہے وہ تمام کا تمام میسج مسلمانوں کے لیے, یا تو آپ ہیں یا آپ نہیں ہیں. یہی مشکل کربلا میں بھی تھی کہ لوگوں نے یزید کو اپنا حاکم مان لیا تھا, یعنی یزیدیت کے نظام کو, معاویہ کے نظام کو اور وہ خلافہ کے نظام کو لوگوں نے مان لیا تھا اور وہ ان نظاموں کے اوپر راضی ہو گئے تھے. یہ مشکل نہیں تھی کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ مشکل نہیں تھی کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے, یہ مشکل نہیں تھی کہ لوگ حج نہیں کرتے تھے, یہ مشکل نہیں تھی کہ لوگ روزے نہیں رکھتے تھے, یہ مشکلات نہیں تھی. مشکل کہاں پہ تھی؟ انہوں نے یزیدیت کو, معاویہ کے نظام کو اور خلفاء کے نظام کو ایکسپٹ کر لیا تھا, اس کے اوپر وہ راضی ہو گئے تھے. امام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میرے جیسا شخص, نہ کہ اس جیسے شخص بلکہ اس جیسے نظام کی بیعت کر لیں. یزید کیا تھا؟ یزید وہ مورا تھا اس یزیدیت کے نظام کا جو کہ کہتا ہے یو ڈو واٹ یو لائک, اگر تمہیں پسند نہیں آتا جو میں کر رہا ہوں تو اپنی آنکھوں کو پڑے کر لو, میں جو مرضی کرنا چاہوں میں کروں گا, اگر تمہیں پسند نہیں آ رہا تم نہ دیکھو. یہ نظام تھا جو کہ مسلمان اس کو ایکسپٹ کر رہے تھے, کر لیا تھا. امام حسین کی مشکل کیا تھی؟ کہ انہوں نے اس نظام کو ایکسپٹ کر لیا تھا. امام حسین جب گئے کربلا کے اندر انہوں نے لوگوں کو بچایا ہے, انہوں نے بہت سارے خطبات ہیں امام کے جو کہ انہوں نے کربلا میں بھی دی اور ایک سال پہلے کربلا جانے سے پہلے بھی دی, اور ان تمام کے تمام خطبات کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو امام کسی بھی جگہ پہ ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نمازیں پڑھو, آپ حج کرو, آپ زکات دو, وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اس دنیا میں عزت کے ساتھ نہیں زندہ رہ سکتے تو کم سے کم عزت کی موت لے لو, کم سے کم عزت کی موت لے لو. اب امام نے ان کو شہادت کا درس دے رہے ہیں کہ تم کیا ہو, کیا تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ یزید سے ڈرتے ہو اور اپنے زیاد سے ڈرتے ہو, کس چیز سے ڈرتے ہو؟
اللہ
تم کیوں ڈرتے ہو؟ یہ نظام تمہیں کیا کہہ لے گا؟ زندگی کی زندگی سے بہتر ہے کہ تم عزت کی موت مرو. اور امام نے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے, ان کا میں بیعت نہیں کروں گا, اگر میں بیعت کروں گا میری ذلت کی زندگی ہے, اس ذلت کی زندگی سے شہادت بہتر ہے. مرنا اس دنیا سے سب نے, جانا اس دنیا سے سب نے, تابوت بھی جائے گا حسین بھی جائے گا, تو کیوں نہ میں حسین ہو کے جاؤں؟ آپ بھی ایسے, یہ بچے تو ٹی شرٹ پہنے تھے لیو لائک علی ڈائی لائک حسین, یہ دس از دا ٹروتھ. If you cannot live like Ali, then at least die like Hussain. شہادت یہ نہیں کہ آپ, اب وہ انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے کہ شہادت کیا چیز ہے, لیکن یہ چیز تھی جو کہ امام نے جا کے بچائی, اور یہ چیز تھی جو بی بی زینب سلام اللہ نے جا کے بچائی ہے لوگوں کو. یہ جو یہ نم ہے تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے ایک ایسا دبا ہے کہ جو تم کبھی نہیں دھو سکو گے, تمہیں نہیں پتا کہ تم کس گناہ کے مرتکب ہو گئے ہو. تم کم ہنسو زیادہ رو, تم نے نواسے رسول کو شہید کیا ہے, تم نے ایسی ہستی کو شہید کیا جو کہ خدا کے سب سے زیادہ نزدیک تھا, تمہارے نفس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے. جو بی بی نے جا کے بچایا, ان چیزوں کو بچایا, لوگوں کے دلوں کو انہوں نے جو بی بی کے الفاظ سنتا تھا وہ ہٹ جاتا تھا. اگر 5 لاکھ کا مجمع تھا اور سب مسکرا رہے تھے, جب بی بی بولنے لگی انہوں نے خطبہ شروع کیا بازار کے اندر, جہاں پہ دربار میں جہاں پہ بی بی بولی ہے سب کے سب کی مسکراہٹ اور سب کچھ ختم ہو گیا. یہ کیا بی بی تھی؟ یہ وہ ہیں جو کہ بچپن سے, بی بی زینب سلام اللہ جب اس دنیا میں آئی ہیں, جس طرح سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, بی بی زینب کے مسائل, امام حسین کے مسائل سب کو پتا تھے. بی فاطمہ ایک دن آتی ہیں اس کے پاس بی آ کے کہتی ہیں کہ ابو مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہے کہ یہ جو زینب ہے نا یہ جب رونے لگتی ہے تو میں اس کو جو مرضی کر لوں کھلا لوں بہلا لوں جو بھی کروں یہ چپ نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی یہ اپنے بھائی کو دیکھتی ہے میں حسین کو دیکھتی ہوں یہ فوراً چپ ہو جاتی ہے یہ کیا ہے بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی یہ ان دونوں کا ایک عجیب رشتہ ہے یہ ایک دوسرے کو تسلی دیں ان کے پاس ایسا وقت آئے گا کہ جب ان کے پاس نہ میں ہوں گا نہ آپ ہوگی یہ کیا رشتہ تھا یہ کیسی بیوی تھی کہ جو اپنے بھائی سے اتنا پیار کرتی تھی لیکن خدا حافظی کا وقت جو امام حسین کے لیے جس طرح سے مشکل تھا بیوی زینب سلام لانے کے لیے بھی مشکل تھا اب وہ پتا ہے جس طرح بھائی بہن خدا حافظی کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھائی ایک لمبے سفر پہ جا رہا ہوں کبھی دیکھا آپ نے کبھی ایک لمبے سفر پہ اگر آپ گئے تو ضروری ماں اور بہن یہ دو ہستیاں اور بیٹی لڑکا پھر بھی آپ سے جو ہے وہ گلے مل کر روئے گا لیکن ماں بہن اور بیٹی یہ تین ہستیاں اتنا روتی ہیں حالانکہ کیا ہے ایک سفر یہ نا واپس آ جائیں گے لیکن ان کے آنکھوں سے آنسو جاری اب یہ بی بی وہ بی بی ہے جس کو پتا ہے کہ حسین صبح سے لے کے شام تک میرا بھائی لاش اٹھاتا ہے اب اس کی باری اس نے میدان کربلا میں جانا اور شہید ہو جائے گا یہ بی بی کیسے خدا حافظ کر رہی ہے امام حسین کی کبھی گلے کو چھون لیں کبھی ماتھے کو چھون لیں امام حسین پوچھے میری بہن یہ کیا آپ کا کیوں آپ میرے گلے کو چھون لیں تو بی بی کہتی ہے کہ میری ہماری امی جو تھی امی نے بتایا تھا بی بی فاطمہ نے بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا اور یہ وہی وقت ہے جیسے رسول بھی امام حسین کے گلے کو پیار کر کے روتے ہوتے تھے یہ پورے اہل بیت علیہ السلام کے مصائب جو ہے نا یہ ان کے خاندان یہ رسول بھی کربلا میں تھے کوئی چیز ان کے سامنے چھپی نہیں رہی پہلے سے پیار کیا اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں لاؤ ہاتھ دو نا اپنے بازو دو میری بہن میں نے بھی میری ماں نے ہماری ماں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ وقت آ جائے تو یہاں پہ بوسہ کرنا یہ اب بھائی اور بہن جو ہے وہ خدا حافظی کر رہے ہیں کس طرح کی خدا حافظی ہے یہ ماں کی بتائی ہوئی خدا حافظی کہ جب یہ وقت آئے گا اس طرح سے خدا حافظی کرنا امام حسین نکلتے ہیں اب اس وقت جو بی بی زینب سلام اللہ کی حالت آپ دیکھیں کہ وہ جو وہ بی بی زینب جس جگہ پہ جا کے کھڑا ہو کے دیکھتی ہوتی تھی کربلا کے میدان کو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی بہن ہے جو کہ امام حسین کی گود کے علاوہ چھپنی ہوتی ہوتی تھی اب اس بہن کے اوپر ایسا وقت آیا ہے کہ وہاں پہ کھڑی ہو کے کربلا کا نظارہ کر رہی ہے کربلا کا کس طرح کا نظارہ ہے کہ وہی بھائی ہے اور ہزاروں کا مجمع ہے ہزاروں لوگ جو ہے یہ کرتے ہوتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم کے اوپر کوئی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پہ زخم نہیں تھا یہ آپ نے سنا کہ تیر لگے اور امام جب زلجلہ سے گرے تو وہ ریت پہ نہیں وہ مڈل میں تھے یہ امام حسین کے جسم پہ جس کے ہاتھ میں اگر پتھر ہوتا تھا نا وہ پتھر مارتا تھا اگر تلوار کی تلوار مارتا جب امام حسین کو خدا نے کہہ دیا بس اب بہت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہے امام حسین نے جب میان میں تلوار کو ڈال دیا اب امام حسین اپنے آپ کا دفاع نہیں کرے اب دفاع نہیں کرے اب جتنے ہزاروں کا وہ لشکر ہے وہ سب کا سب ٹوٹا ہوا ہے بی بی زینب کے دل پہ کیا گزرتی ایک ایک پتھر جو امام حسین کے ماتھے پہ یا سر پہ یا جسم پہ لگ رہا ہے وہ بی بی زینب کے دل پہ کیا گزرتی یہ جو مسائل پڑتی ہیں ہمارے دل جو ہے یقین کریں اگر آپ اس طرح سے کبھی آپ کے ذہن میں وہ خیال چلنا شروع ہو جائے جس طرح سے کربلا ایک ویڈیو کی طرح آپ کے ذہن میں چلے انسان کی روح جو ہے وہ کبھی انسان کے چہرے میں کبھی مسکراہٹ نہ آئے یہ ابھی ہم نے ان مسائل کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا نہ ہم نے خیال میں دیکھا ہے یہ وہ امام سجاد جو کربلا میں تھا جس نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے اس کی حالت 35 سال امام روئے ہیں اور ان کی آنکھوں کے آنسو ختم نہیں ہوتے ہوتے تھے وہ روتے رہتے تھے بھئی کتنی چیزیں ان کو کربلا کی یاد شام کی یاد دلاتی تھی بازار میں آپ امام باہر جاتے ہیں بازار میں جاتے ہیں رو پڑتے ہیں آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کس طرح سے امام نے 35 سال گزارے باہر جاتے ہیں گھر سے رو پڑتے ہیں پانی پینے لگتے ہیں رو پڑتے ہیں کھانا کھانے لگتے ہیں رو پڑتے ہیں سائے کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں कसाई की दुकान पे खड़ा हुआ गोश्त इतने रोक करते हैं, कोई जानवर को लेके जा रहा हो उसको रोक के पूछते हैं इसको जिबा करने से पहले पानी क्या है? ये क्या जिंदगी है इमाम की? किसी गरीब को देखते रो करते हैं, अगर कोई शादी में बुलाता है तो कहते मैं नहीं आऊंगा जब तक मसाइब ना मेरे जद के पड़े जाए। जब मसाइब जद के पड़े जाते दरवाजे में जाके जहाँ पे जूती होती वहां पे बैठ जाती। 35 साल इमाम के आंसू नहीं रुके। नमाज है तो नमाज में इमाम रो रहे हैं, छेड़ा जर्द है वजू कर रहे तो पानी को देख के रो रहे। खुदाया हमारे गुनाहों को माफ कर दें, हमारी दिल को पाक कर दें, दुश्मन इस्लाम को नीचे नाबूद कर दें, हमें इमाम के ना होने की मुसीबत की का एहसास करा दें, हमें तमाम के तमाम निजामों से छुटकारा दे दें और निजाम वलायत को उसके साथ मुंसलिक कर दें। खुदा इमाम पे इंकलाब ईरान को जो है हिफ्ज रखना।